سوال یہ ہے کہ قبرستان جانا عید کے دن اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ فضیلت تو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن کچھ قبرستان جانے کی کچھ زیادہ فضیلت ہو باقی ایام کے مقابلے میں. جذبات کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا جس طرح ہم آپس میں خاندان کے لوگ مل رہے ہیں تو اچھا ہمارا وہ بھی تو ایک خاندان کا ایک فرد ہے، وہاں پہ جا کر ملنے ایک جذبات کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی زیادہ فضیلت ہو عید کے دن کی یا کسی اور ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے شرعی لحاظ سے. سوال یہ ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ اسکارف وغیرہ کے اندر ڈال دیں؟ نماز کے دوران عورتوں کے لیے چہرے والا حصہ اور ہتھیلیاں، جو یعنی آخری جو جوڑ آتا ہے ہتھیلیوں والا جو حصہ ہے جوڑ سے، ان کو کھلا رکھنے کی تو اجازت ہے، اور ہمارے حنفیہ کے نزدیک قدمین کے کھلے رکھنے کی بھی اجازت ہے. تو ٹخنوں سے نیچے والا جو حصہ ہے وہ، اور ہتھیلیاں جو آخری جوڑ ہے وہاں سے، اور چہرہ، ان کو کھلے رکھنے کی اجازت ہے. تو ان کو ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، ان کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ احتیاطاً عام طور سے عورتیں ڈھانک لیتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آستین چوڑی ہے تو اس میں، یعنی ہتھیلی والے حصے تک اگر آستین آ رہی ہے پہنچوں تک، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آستین کبھی اوپر ہو گئی تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، یا کبھی یعنی حرکت کرتے ہوئے تھوڑا سا کھل گیا، تو وہ پہنچوں کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ نہیں کھلنا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے عام طور پہ وہ اسکارف وغیرہ کے اندر رکھ لیتی ہیں تاکہ احتیاط رہے اور وہ والا حصہ کھلے نہیں. ورنہ اصل اگر وہاں تک پہنچوں تک اگر آستین ہے اور مزید کھلنے کا اور اوپر اس کے اونچا ہونے کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو ان کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر دعوت ہے، لوگ جمع ہیں، تو کیا گھر میں جماعت کر لیں یا مسجد میں جا کے جماعت کریں؟ خاص طور پہ مسجد میں بھی وہی لوگ ہیں جو گھر میں ہیں، یہی لوگ مسجد جا کر نماز پڑھیں یا گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں؟ اگر وہ مسجد ہے جہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے، جیسے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے مسجد ہے، تو مسجد کی فضیلت گھر میں حاصل نہیں ہو سکتی. جماعت الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے. جماعت مسجد جو ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس میں پانچ وقت کی نماز قائم کی جائے، وہاں پر اذان ہوتی ہے، وہاں پر نماز ہوتی ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید زیادہ ہے. جماعت سے نماز پڑھنے، گھر میں نماز پڑھنے سے جماعت کی فضیلت حاصل ہوگی لیکن مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا اور مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ہاں لیکن اگر ویسے ہی کوئی مسجد نہیں ہے، یعنی جہاں پر باقاعدہ نمازیں پابندی سے ہوتی ہیں، ویسے ہی مصلی جیسے بعض جگہ پر ہوتا ہے کہ اچھا کوئی بلڈنگ کا ایک حصہ مقرر کر لیا، اور یعنی مصلی میں بھی پھر دو قسمیں ہیں. مصلی ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا ویسے ہی ہم نے کوئی کونا مقرر، اچھا ٹھیک ہے یہاں اگر جمع ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے. بعض لوگوں سے دکان ہے، ہمارے شمیم صاحب تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ان خدمات وغیرہ بھی کی ہیں. اسلامی کتابوں کی اشاعت ان کے ذریعے سے بہت ہوئی ہے ان کینیڈا میں، خاص طور پہ اس شروع دور میں، بعد میں تو پھر اور بھی کافی حضرات آ گئے تھے. ان کے یہاں دکان میں نیچے نماز کی جگہ بنی ہوتی تھی، تو وہاں پر آنے جانے والے، مجھے یاد ہے، لوگ جاتے تھے دور دور سے، اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے وہاں چلے جائیں. ظاہر ہے کتنے لوگوں نے کتنے مشکل اوقات میں وہاں جا کر وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، نماز کی جگہ ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، عورتیں اپنی شاپنگ کرتے رہیں، مرد اپنے وہاں آرام کرتے رہیں، تو بہرحال لوگ آتے تھے، ٹھہر جاتے تھے وہاں پہ، کتنے لوگوں کا انہوں نے اجر حاصل کیا ہوگا. تو وہ مصلی ایسا ہے کہ اچھا نماز کے لیے ہے، لیکن ایسے اس لیے نہیں کہ اچھا باقاعدہ وہاں اذانیں ہوں گی اور پانچ وقت کی نماز ہوگی، جب ہیں نماز پڑھ لی، نہیں تو نہیں ہے. جیسے قدیم زمانے میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ راستے میں بنائی ہوئی مسجدیں، جو یعنی سفر کے راستے میں بنائی ہوئی مسجدیں، یعنی کہ وہاں کوئی باقاعدہ کوئی ہوگا، تو وہاں کے احکام ذرا مختلف ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مصلی ہو. تو اگر مصلی ایسا ہے جس میں جیسے ہمارے ٹورنٹو وغیرہ میں بہت سے ایسے مصلے ہیں جو باقاعدہ مسجد ہی کی طرح ہیں، ہمارے یہاں یہ جو یہ مسجد ہی کی طرح ہے گویا، تو بہت سے مصلے وہ ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ اذان ہوتی ہے، پابندی سے پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے، اس جگہ کو بنائے ایسے گیا جیسے نماز ہی کی جگہ ہو خاص، تو وہ گویا اس کا بھی ایک یعنی مسجد ہی کے احکام اس پر جاری کرنے چاہیے کہ وہاں پر یعنی نماز پابندی سے ہو، گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے وہاں نماز پڑھی جائے، تاکہ اس کی اس جگہ کو متعین کیا نماز کے لیے، تو پھر اس کو اس کا حق دیا جائے. کیا یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فرشتوں نے بھی پڑھی تھی عرش کے پاس؟ عرش کے پاس ہونے کا تو کوئی ذکر معلوم نہیں، مجھے یاد بھی نہیں، لیکن ہاں فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، یہ بات تو صحیح ہے. سوال یہ کہ کتاب کے آخر میں دعا ہوگی. اب تو اب دعاؤں کے دن چل رہے ہیں، روزانہ رات میں ویسے دعا ہوتی ہے، اور آج کل میرے خیال سے کل رات میں تو اکثر لوگ جو شامل ہیں یہاں پر ان میں کل رات میں تو ختم کی دعا اکثروں کے یہاں مساجد میں بھی ہو ہی جائے گی. دیکھ لیں گے انشاءاللہ، مختصر سی دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ تو خیر دعاؤں کے دن ہی ہیں، ہر جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ جب قرآن ایک مرتبہ ختم کر لے انسان، دوبارہ جب پڑھتے ہیں مفلحون تک، تو کیا اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے؟ ہاں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، وہ تو شروع وہیں سے ہوتا ہے قرآن کریم، تو سورہ فاتحہ سے شروع کر کے پھر مفلحون تک پڑھنا چاہیے. ہاں واقعی ان اکابر کے حالات دیکھ کے ایسے ہی ہوتا ہے کہ خیر کم از کم ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رحمت اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انجام اچھا ہی کرے انشاءاللہ جب بھی وقت آئے. یہ سوال ہے اہم سوال ہے، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ رمضان میں لوگ مشقت بھی کچھ اٹھاتے ہیں، کچھ محنت مجاہدہ کر لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے؟ اس کا انہوں نے حضرت نے تو بہت تفصیلی جواب دیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی جواب دیا تھا، اس پر تقریباً پورا واعظ ہی اس بارے میں انہوں نے فرمایا تھا. تو بہرحال جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بہرحال ان کے کلام کا حاصل چاہے مجھے پوری طرح یاد ہو، میں نسبت ان کی طرف نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی غلط نسبت ہو جائے، لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بہت تفصیلی کلام کیا تھا. ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا کام ہے اصل، ہمارے ذمے جو ہے جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں، وہ ہے کوشش کرنا اور کوشش کرنا اور کوشش میں لگے رہنا آخر تک، اور اس کوشش کے ساتھ پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، بس کوشش اور امید. لیکن اب یہ کوشش قبول ہی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی حد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہم کیا چیز کی امید رکھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھو اور ہماری محنت دیکھو، کیا مقابلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مزید کی امید رکھیں؟ بس گزشتہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے شکرانے سے ہم فارغ نہیں ہوئے ابھی، تو جتنا بھی ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے شکرانے سے فارغ نہیں ہوئے، اب مزید اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اچھا قبولیت اور اس میں پھر ہمیں کچھ مزید ملے اور رفع درجات، ایسی کوئی چیز ہم کہاں امید رکھتے ہیں اور کیا چیز کی ہم طلب کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دوسری بات انہوں نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جس طرح انسان کوئی، یعنی جیسے بعض کہتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا ان کے کلام میں یا بعض دوسرے مشاہد کے کلام میں، کہ انسان کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو احساس انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانے میں جسم کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اطباء بتاتے ہیں اچھا اس سے خون بنتا ہے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، یہ ہوتا ہے، اعضاء کو قوت ملتی ہے، کچھ خون بنتا ہے، کچھ گوشت میں قوت آتی ہے، ہڈیوں میں قوت آتی ہے، سب کچھ انسان کے جسم کے اندر ہو رہا ہے اور حسی چیزیں ہیں، پھر بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتی، تو روحانی چیزیں کہاں سے محسوس ہوں گی؟ تو اس لیے یہ چیز محسوس کرنا اور معلوم کرنا یہ تو ایک مشکل کام ہے. ہاں البتہ کچھ علامات ہیں، کچھ علامات ہیں جس سے انسان، جیسے حج کی قبولیت کی علامت علماء نے لکھی ہے کہ حج مبرور، اللہ کے یہاں کسی کا حج مقبول ہو جائے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. تو اب ہمارے رمضان کی عبادات قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کی دلیل تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یقیناً ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ علامات یہ ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں دینی لحاظ سے پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے، کیا کچھ ہمیں عبادات کے ساتھ پہلے سے زیادہ کچھ تعلق پیدا ہوا ہے، رمضان کے بعد اس کا اثر کچھ باقی رہتا ہے یا بس رمضان کے حد تک محدود رہ گیا. اگر ہمارے اندر بہتری آ رہی ہے ظاہری لحاظ سے، ظاہر ہے کہ ये नहीं कि हम खुश फहमी में मुबतला हो जाएँ कि नहीं अब हमारे अंदर कुछ वाकई हम अच्छे बन गए हैं। लेकिन अगर अमली लिहाज से, ज़ाहरी आमाल के लिहाज से कम अज़ कम, और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाने के एतबार से, आमाल सालिहा के लिहाज से अगर बेहतरी आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की अलामत है, और यह ज़ाहिर इंसान की इख्तियारी चीज़ है। अब हम अभी से वादा कर लें कि इंशाअल्लाह अब पहले के मुकाबले में हमारी ज़िंदगी जो नुक्स था, किसी जगह कोई नुक्स था या इबादत में वो कामिल दर्जे की नहीं थी, कुछ कमी के साथ थी, उसमें कुछ इजाफा हो जाए, कुछ बेहतरी हो जाए, तो इंशाअल्लाह यह अलामत है कि हमारा रमज़ान की इबादत कबूल हुई हैं। मेज़बान बड़े लोगों, बड़े जो मेज़बान होते हैं और आला जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जब किसी की दावत करते हैं तो बार बार उसी को बुलाते हैं जिनके आने पर वो खुश होते हैं, वरना कहते हैं एक मरतबा अच्छा ठीक है अब जाओ, दोबारा नहीं बुलाते। तो अल्लाह ताला भी अपने यहाँ आके अपने इबादत का अगर मौका देते हैं और बार बार देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो ये एक तरह से अलामत है कि पहले वाली इबादत हमारी कबूल हुई है। सीरत पर वैसे मुख्तलिफ किताबें हैं, और रहीकुल मख्तूम जो किताब है वो भी अच्छी किताब है, तारीख़ी लिहाज से हम उसको अगर देखें तो वाकई वो अच्छी किताब है। यानी ज़ाहिर है हर लिखने वाले का अपना एक तरीक़ा होता है, अपना एक अंदाज़ होता है, तो लेकिन बहरहाल सीरत के लिहाज से अगर हम देखें तो वो किताब अच्छी है, रहीकुल मख्तूम। इसके अलावा अगर हम देखें बास किताबें वो हैं जिसमें उलमा ने ये लिखा है कि उसकी अजीब उसमें एक तासीर पाई जाती है, जैसे मौलाना सैयद सलमान मंसूरपुरी गालिबन, नहीं वो तो ये हैं, मुझे नामों में इख्तलात, लेकिन मंसूरपुरी हैं बहरहाल, रहमतुल आलमीन के मुसन्निफ़, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब है उसके मुसन्निफ़। किताब तो बड़ी ज़खीम है, 3 जिल्दों में, लेकिन उसकी पहली जिल्द वो तकरीबन पूरी सीरत आप की सीरत बयान करती है, उसके बाद फिर आपका नसब वगैरह और उसके बाकी तफसीलात में। तो उसके पहला हिस्सा जो है यानी तासीर के लिहाज से उलमा ने लिखा है कि वो किताब पढ़ने से बड़ा असर होता है और बड़ी मौसर किताब है। हयात मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अली की किताब है नबी रहमत, बड़ी अच्छी किताब है, बस इतना है कि बाज़ जगहों पर वो तारीख़ी गहराइयों में चले जाते हैं, जो कि तहक़ीक़ी लिहाज से, इल्मी लिहाज से बहुत अच्छी है, एक मौर्रिख़ होने के लिहाज से उन्होंने वो जो लिखा है और बहुत मालूमाती चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसलिए जब इंसान उन चीज़ों में जाता है तो वो तासीर के लिहाज से, इससे क्या वो तारीख़ी वो इस तरह की चीज़ें आ गई तो वो तासीर के लिहाज से थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है, लेकिन जो हिस्से आप सरासम से ख़ास सी आप सरासम से मुतालिक हैं वो ऐसे मुअस्सिर हैं कि वाकई इंसान अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है उस पर। उसके अलावा इल्मी और तहक़ीक़ी लिहाज से सीरत की किताबें वैसे तो बहुत लिखी गई, हर एक ने अपने हर एक ने हिस्सा लिया कि अच्छा हमें भी ये शराफत और इज़्ज़त हासिल हो जाए। हज़रत मौलाना ये कौन है, इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अली, उनकी किताब भी बड़ी अच्छी है तहक़ीक़ी लिहाज से अगर हम देखें, सीरत मुस्तफ़ा, लेकिन बहुत ज़खीम है, बहुत तहक़ीक़ी किताब है, हवालों से मुज़य्यन है। इब्ने हिशाम की सीरत वो तो बहुत मशहूर है कदीम किताबों में। मुख्तलिफ़ सीरतें हैं जिसका जैसा ज़ौक़ हो, हर किताब का अपना एक अंदाज़ है, मुख्तसर भी हैं। शेख रहमतुल्लाह अली का रिसाला बहुत ही मुख्तसर रिसाला सीरत पर, वो तो बस गोया के खुलासा, खुलासतुल खुलासा जिसको हम कह लें, शेख रहमतुल्लाह अली ने जमा फरमाया है, वो भी है। सीरत सैयदुल कौनैन के नाम से अलग से तबाह हुई, असल में तारीख़ मशायख़ चिश्त के नाम से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह के हालात जमा फरमाए थे, और उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो हिस्सा था उसको अलग से शाया किया, तो किसी ने उसका नाम रख दिया सीरत सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कोई और नाम रखा, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली का भी है, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अली ने भी सीरत पर लिखा है। यानी मुख्तलिफ़ हज़रात ने बहुत से अलग अलग उनवानात से सीरत पर कुछ ना कुछ लिखा है, हर एक का अपना तरीक़ा दूसरों से मुख्तलिफ है, हर एक का अपना, जिसको कहते हैं हर फूल की खुशबू, हर रंग और खुशबू मुख्तलिफ होती है, हर एक का अपना एक तरीक़ा होता है। लेकिन बहरहाल किताब यानी ये रहीकुल मख्तूम भी अच्छी किताब है। तहज्जुद जमात से पढ़ने का हुक्म पुराना मसला है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया। असल यह है कि अब ज़ाहिर है इसमें हम खुलासा भी क्या खुलासा करें, बहरहाल پھر بھی مسئلے کی وضاحت خلاصہ تو کرنا ہی ہوگا کہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو حنفیہ کے یہاں نفل نماز با جماعت پڑھنا اس کا اصل تو منع ہے، نفل نماز جماعت سے پڑھنا، الا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہوں جس کو تداعی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک امام دو مقتدی ہوں یا تین مقتدی ہوں تب تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر ہوں تو حنفیہ کے یہاں اس کی ممانعت ہے. اور اگر اس کو اصول اور مزاج شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے بعض عبادات انفراد کے لیے رکھی، بعض عبادات اجتماعی شکل میں رکھی. انفرادی کا مطلب یہ کہ دیکھو تم اکیلے آ کے مجھ سے بات کرو، جیسے کوئی بڑا شخص ہو، حاکم ہو، کہ دیکھو اکیلے میں آؤں مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہم پورا مجمع کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہ بات نہیں رہتی. اسی طرح اللہ تعالی نے کچھ انفرادی مناجات کا وقت دیا ہوا ہے کہ اچھا یہ وقت ہے تم میرے ساتھ براہ راست بات کرو، کوئی اور درمیان میں نہ آئے اور کوئی لوگ نہ ہو. اب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اکیلے نہیں آنا چاہتے، ہم مجمع کو ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں. مزاج شریعت کے لحاظ سے اصل انفرادی عبادات کو انفراد کی رکھا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں کہیں ایک دو موقعوں پر نفل، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے درخواست کی اچھا نماز پڑھتی کہ نماز پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کیا کوئی نفل پڑھنے کا چاش کا یا اشراق کا یا کوئی وقت ہو گیا، یا کسی نے گھر والے نے درخواست کر دی، آپ نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھی تو ایک دو گھر کے جو افراد تھے وہ ساتھ میں شامل ہو گئے. تو اس طرح نفل کی جماعت اس طرح کہیں کہیں ثابت ہو جاتی ہے. تراویح کے علاوہ اور نفل کی جماعت اس طرح اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اس وجہ سے حنفیہ تو منع کرتے ہیں. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس طرح جماعت سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں ثبوت کے لحاظ سے اصل یہ کہ انفرادی ہو، لیکن اجتماعیت کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب ہمارے مشائخ میں ظاہر ہے اصل حنفیہ کے مسئلہ کے لحاظ سے تو انفرادیت ہی بہتر ہے، تنہا پڑھنا بہتر ہے. ہمارے کچھ قریبی مشائخ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذوق یہ تھا کہ رمضان میں نفل نماز فقہی عبارات کی بنیاد پر وہ فرماتے تھے کہ رمضان میں نفل با جماعت پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں حنفیہ کے یہاں بھی، ان کے رائے تھی. دوسرے علماء کو اسے اختلاف تھا لیکن ان کی رائے تھی. تو ان کے یہاں باقاعدہ جیسے تراویح کی جماعت ہوتی ہے، تہجد کی بھی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اور بہت اہتمام سے ہوتی تھی. ان کے بعد بھی وہ سلسلہ رہا تھا ان کے بعد کے حضرات میں، اب بھی ہے، اب بھی تقریباً یعنی کچھ وہ سلسلہ جاری ہے. تو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذوق تھا. اب آج کل کے حالات میں یہ ہے کہ یعنی تو فقہی لحاظ سے جیسے میں نے بتایا کہ اصلاً تو ہمارے یہاں نہیں ہے رمضان میں ہے یا نہیں ہے. حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ رمضان میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے یہاں اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، دوسرے مشائخ کے یہاں نہیں ہوتا تھا. تو اصلاً اگر دیکھیں تو نہیں ہے. لیکن اب دوبارہ انگلینڈ سے ہمارے مفتی شبیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بعض حضرات ہیں ہمارے اساتذہ اور بڑوں میں ہیں، تو ان کی تصحیح کے ساتھ ایک تفصیل اس پر لکھی گئی ہے کہ چونکہ لوگوں میں خود اپنے طور سے قرآن تو زیادہ یاد ہوتا نہیں، طویل نوافل پڑھنا مشکل ہے، حفاظ اتنے زیادہ ملتے نہیں کہ اچھا ایک کے پیچھے دو یا تین لوگ ہوں، زیادہ لوگ نہ ہوں، اور لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس طرح نہیں تو اچھا ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے کوئی خاص اچھا بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھیں زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتے، دیکھ کے قرآن پڑھیں تھک جاتے ہیں، جو بھی اعذار جو بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال لوگوں کے لیے عبادات میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ اور طریقہ جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ نفل کی جماعت ہو جائے، جو شامل ہونا چاہے، کوئی پابندی تو ہے نہیں، جو شامل ہونا چاہے ہو جائے، دوسروں کو اس کی وجہ سے ایذا نہ ہوتی ہو. تو ہمارے یہ انگلینڈ کے بہت سے علماء نے فرمایا کہ نہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ جمہور علماء کے یہاں اس کی اجازت ہے. تو اس لیے حاصل خلاصہ یہ نکلا کہ انفرادی عبادات کر لو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ نہیں ہوتا اور نفل کی جماعت ہو رہی ہے شامل ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، شامل ہو جاؤ. سوال یہ ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ ہاں بیٹھ سکتی ہیں، گھر میں کوئی جگہ متعین کر لیں نماز کے لیے، وہ نماز کی جگہ ہو اعتکاف کی جگہ ہو، اسی جگہ میں رہیں تو اس میں ان کو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہوگی. روزے میں پین کلر انجیکشن لے سکتے ہیں؟ ہاں انجیکشن لے سکتے ہیں. انجیکشن چونکہ باقاعدہ معدے میں کھانے کی جگہ نہیں پہنچتا، جسم میں جاتا ہے، تو ہمارے جمہور فقہا اور علماء کے یہاں روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں لے سکتے. ہمارے جو حضرات واقف ہیں ان کی واقفیت اگر ہے تو میں بتا رہا ہوں. میں اس لیے جمہور علماء اور مشائخ فرما رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں حضرت مفتی مختار الدین صاحب, مشہور ہیں پاکستان میں, مشہور ہیں, بہت بڑی خانقاہ ہے ان کی اور بہت بڑا علمی شخصیت بھی ہیں. انہوں نے مستقل رسالہ لکھا ہے روزے میں انجیکشن, اور اس پر انہوں نے تفصیل لکھی ہے. ان کی رائے انہوں نے جو ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن نہیں لگانا چاہیے. ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں لگانا چاہیے. جسم کے اندر ایک چیز جا رہی ہے وہ کھانے ہی کے حکم میں ایک طرح سے ہو جاتی ہے, ان کی رائے ہے. بہرحال میں اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, یعنی کسی کو کنفیوز کرنے کے لیے نہیں. بہرحال ہمارے اکثر علماء اور تقریباً تمام علماء اس کے قائل ہیں کہ معدے میں یا جو راستہ براہ راست معدے تک پہنچتا ہے, آنتیں وغیرہ, حلق, یہ سب, تو معدے میں یا معدے تک پہنچنے والے جو راستے ہیں ان میں کوئی چیز پہنچا دی جائے تو پھر روزہ فاسد ہوتا ہے. اگر ان میں براہ راست کوئی چیز نہیں پہنچائی گئی اور رگوں وغیرہ کے واسطے سے وہاں پہنچی ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ اصول ہے, اس اصول کے لحاظ سے انجیکشن لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. اس اصول کے لحاظ سے یہ لوگوں کو بھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ اچھا سگریٹ پینے میں کیا ہوتا ہے, وہ تو لنگز میں جاتا ہے. اور تو وہی ہے کہ گلے سے نیچے ہم نے اتار دی ایک چیز جو کہ راستہ معدے تک پہنچتا ہے, آگے اس کو معدے تک جانے سے روکنا ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے, ہم اس کو نکال نہیں سکتے کہ اچھا معدے تک نہ پہنچنے دیں. تو جب ہم نے معدے تک پہنچنے والے راستے میں کوئی چیز پہنچا دی جہاں ہمارا اختیار ختم ہو گیا, تو فقہ فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو گیا. چاہے طبی لحاظ سے وہ معدے میں نہ پہنچتا ہو لیکن پہنچ سکتا ہے اور ہم روک نہیں سکتے, اس کو ہم نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں ہمارا اختیار ختم ہو گیا. ہم نے اس ہائی وے پہ تو پہنچا دیا اس کو, اب وہ جائے نہ جائے اس کی مرضی ہے, تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ روزہ فاسد ہو گیا. اسی وجہ سے پاخانے کے راستے سے اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے تو عام تو طبی لحاظ سے وہ اوپر نہیں جاتی معدے میں, لیکن اس جگہ پہنچ گئی اس راستے میں جو معدے کے ساتھ متصل ہے, ہم اس کو روکنے پر قادر نہیں ہیں, تو روزہ فاسد ہونے کا حکم لگاتے ہیں.
سگریٹ پینے والے کہتے ہیں کہ ڈر جیسے گاڑیوں کا دھواں ہے ویسے جاتا ہے.
ہاں تو وہی حکم ہے عام دھوئیں کا بھی, اگر کوئی دھوئیں کو قصدن اپنے اندر لے گا اور مثلاً اگر بتی جلائی ہوئی اتنی ساری اور وہاں خوب دھواں ہے اور قصدن اس کو اپنے اندر اتار لے رہا ہے, جس طرح کہ اندر محسوس ہو رہا ہے اس کو گلے میں بھی کہ اندر دھواں پہنچا رہا ہوں, تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے لوگوں میں کچھ زیادہ ہی احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ دن میں روزے کے ایام میں دن میں کبھی اگر بتی جلانا نہیں, گویا کہ وہ اس سے منع کرتے ہیں. یعنی وہ احتیاط اپنی جگہ, اگر چھوٹا کمرہ ہے بند جگہ ہے تو اس میں اگر بتی اگر ہو اور زیادہ دھواں ہو جائے تو وہاں پھر وہ مسئلہ آئے گا, لیکن عام اگر جلا دی اور کہیں تھوڑی بہت خوشبو ہو گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ مسئلہ پھر کہیں اور مسئلے میں چلے گئے ہم کہ سگریٹ پینا حرام ہے اسلام میں. نہیں, حرام تو نہیں ہے, سگریٹ پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے, لیکن ہاں اس کے احکام لوگوں کے اعتبار سے جیسے ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں کہ لوگوں کے مزاج اور عادات کے لحاظ سے احکام میں فرق آتا ہے. کسی نے رسالہ لکھا تھا, اب اگر لوگوں کے لیے خیر ہمارا پورا تو ہو گیا ہے, اگر کوئی جانا چاہے تو خیر اختیار ہے, اب سوال ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ سگریٹ پینے کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے رسالہ لکھا تھا, ہمارے عرب میں ہیں, اب میں کہاں ان کا تذکرہ کروں. بہرحال کہ انہوں نے, یعنی کہ ان کے رسالے وغیرہ کی تفصیلات میں نہیں جاتا, یہ مقصد ہے میرا, کہ رسالہ لکھا تھا حرمت سگریٹ. وہاں عرب وغیرہ میں بہت سے علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں. اس کی وجوہات دیکھیں تو ہم وجوہات جمع کر سکتے ہیں, مثلاً یہ وہ وجہ ہے, اس میں نقصان ہے, طبی لحاظ سے نقصان ہے, اس کا یہ نقصان ہے, اور پھر اس کے فضول خرچی, اسراف, اور اس کے لیے پھر جتنے دلائل انسان جمع کر لے مل جائیں گے, فضول خرچی اور اسراف اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, ولاۃ القبید مل تعلقہ, جتنے دلائل انسان جمع کرے وہ الگ الگ چیزوں کے انسان دلائل جمع کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جس طرح انسان بہت سی اور چیزوں میں, یعنی فضول خرچی کا وہ کون سا معیار ہے جو حرام کہلائے گا, نقصان پہنچانے کا وہ کون سا معیار ہے جو حرام کہلائے گا, ظاہر ہے وہ بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمارے اکثر علماء اور تقریباً تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ حرام تو نہیں کہیں گے اس کو. ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی عادت ہو چکی ہے, ایک شخص ہے جس نے پہلے سے بچپن سے مثلاً کسی جوانی کی عمر سے پینا شروع کر دیا تھا, عادت ہو چکی ہے, تو اس کی تو ایک طرح سے مجبوری ہے, وہ اگر نہیں پیتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے پی رہا ہے ایک لحاظ سے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ معاملہ ہلکا ہے. ایک وہ شخص ہے مثلا ہم نے اپنے اولاد کو اگر یہ مسئلہ سکھا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں حرام نہیں ہے تو پینا شروع کر دیں گے, تو کوئی شخص اگر شروع کرنا چاہ رہا ہے اس کو کہیں گے نہیں بالکل منع ہے, اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ شروع کرنے والے کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مضرت ہے, نقصان ہے, وہ اپنی ضرورت کے لیے اور تکلیف دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مزے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے, وہاں پر ہم فضول خرچی اور اسراف اور وہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ کس مجمع کے ساتھ انسان پیتا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے. سگریٹ پینے والے جو عام طور سے دیکھا گیا ہے شروع جب کرتے ہیں تو وہ اکیلے میں جا کر پینے کا عام طور سے نہیں ہوتا, نہیں کوئی ساتھ ہو جائے, چاہیے ساتھ ہے وہ ساتھ ہے, لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ مجمع عام طور سے جو ہوتا ہے وہ کوئی یعنی صلحہ کا مجمع نہیں ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو تشبہ بالصالحین نہیں بلکہ تشبہ بالغیر الصالحین اس میں ضرور پایا جاتا ہے. تو ہمارے بچوں اور چھوٹے اور نوجوان نسلوں کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بالکل منع ہے, حرام کا لفظ استعمال نہ کریں لیکن بالکل منع ہے. اب منع کس درجے کا, وہ ظاہر ہے اب مکروہ ہے یا جو بھی ہے, ہر ایک کے لحاظ سے ہر فرق ہے. تو میں اس لحاظ سے فرق کرنا چاہ رہا ہوں, جو عادی ہو چکے ہیں وہ تو ان کے لیے پابندی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی عادت کی وجہ سے وہ مجبور ہیں, وہ اگر بیچارے یہ سوچیں بھی کہ ہم مہینے کے اتنے پیسے اس پر لگاتے ہیں ہم اگر بچا لیں تو کتنا, لیکن وہ بچا نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی ایک عادت ہے, عادت کی وجہ سے ان کو اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ہاں بہت سے لوگ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں, ایک مرتبہ ہمت کر لی, ارادہ کیا اور چھوڑ دیا, چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو پھر بھی ہم کسی درجے میں ہم معذور قرار دیں گے, ان کے لیے تو ہم کوئی حکم حرمت یا کرا اس کا نہیں لگائیں گے. ہاں اتنا ہے کہ وہ جب استعمال کریں تو اس کا پورا اہتمام کریں کہ وہ کپڑے الگ ہوں, اس وقت جب جس وقت پی رہے تھے تو کپڑے بھی الگ ہوں, اور اس کے علاوہ منہ وغیرہ صاف کرنے کا, اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسم کے اندر بھر جاتی ہے, انسان استعمال کرنے کے بعد کسی کے پاس کھڑا ہے بیٹھا ہے سامنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے, اور کپڑوں میں بھی اس کی بو آ جاتی ہے, اور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث ہوتا ہے, فرشتوں کے لیے ایذا کا باعث ہوتا ہے, بدبو جو چیز ایسی ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی ایذا کے اور تکلیف کا ذریعہ ہے, رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے پھر. تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں کہ بدبو فوراً ختم کر دی جائے, مجبوری ہے عادت ہے اس کے احکام الگ ہے, لیکن نیا شروع کرنے والا ہم کہیں گے بالکل منع ہے, بلکہ اس کے لیے ہم یعنی مکروہ تحریمی یا حرام کے قریب قریب بھی کہہ دیں تو کوئی اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. انہیلر روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر انہیلر کے استعمال کر لیا تو چونکہ اس میں تو دوائی اندر جاتی ہے, دوائی اندر گئی تو روزہ نہیں استعمال, یہ نہیں کہ انسان مر جائے اور دوائی نہ استعمال کرے, مطلب یہ کہ استعمال کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا, پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ایک دوائی ہوتی ہے, پتہ نہیں دوائی کا نام کیا ہے, زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہیں پگھل جاتی ہے, وہ حلق میں نہیں اترتی, بس وہ لعاب کے ذریعے سے زبان کے اس کے ذریعے سے ہی وہ جسم میں پہنچ جاتی ہے, وہ حلق میں اس کے اثر نہیں جاتا, گلے میں نہیں جاتی, وہ ایک قسم کی خاص دوائی آتی ہے, منہ میں پگھل جاتی ہے اور منہ میں اس کے اثر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ دوائی بھی ہوتی ہے باقاعدہ, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ گلے میں نہیں اترتی, اس کے حلق میں سے تعلق ہی نہیں, وہ زبان کے پتہ نہیں, وہ عجیب ہے کہ زبان ہی کے ذرات سے ہی وہ اندر چلی جاتی ہے, حلق کے ذریعے سے نیچے نہیں اترتی, معدے میں نہیں جاتی براہ راست, تو وہ مفسد ہے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, لیکن انہیلر وغیرہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. آئی ڈراپس آنکھوں میں دوائی ڈال سکتے ہیں, اس لیے کہ آنکھوں میں جب کوئی دوائی ڈالتے ہیں تو وہ براہ راست اس کا معدے سے تعلق نہیں ہے بلکہ رگوں وغیرہ کے ذریعے سے گلے میں تو پہنچ جاتے ہیں. سرما لگانے کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہ بعض اگرچہ فقہا نے اس کو مختلف طریقوں سے ثابت کیا, بہرحال روزے میں سرما لگانے کی فقہا نے اجازت دی ہے, جس طرح سرما لگانا جائز ہے دوائی ڈالنا بھی جائز ہے, اگرچہ اس کے اثرات گلے میں پہنچتے ہیں بس اوقات اس کا اثر جاتا ہے, لیکن وہ رگوں کے ذریعے سے جاتا ہے, براہ راست اس کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے کی اجازت ہے. ویسے ہمارا سال بھر بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے منگل اور جمعرات کو, یعنی اگر آج سوالات کچھ رہ بھی جائیں کسی کے تو آئندہ منگل اور جمعرات کو بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد سے سوالات ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو سوالات چھوٹ گئے ہوں تو کل بھی پوچھ سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. کبھی زیادہ آ جاتے ہیں درمیان میں، کچھ چھوٹ جاتے ہیں اس لحاظ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.